علم و حکمت غامدی کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. جاوید صاحب سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ جو روح ہے وہ کیا ہے, اس کے بعد ہم آگے جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر مزید الفاظ کس کس طرح سے استعمال ہوئے. روح ہے کیا چیز؟
آپ تو پھونکتے ہیں, اس کو عربی زبان میں نفخ کہتے ہیں. میری آپ کی پھونک کے لیے ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ پھونک جب لطیف ہو جاتی ہے تو اس کو روح کہتے ہیں, یعنی لغت کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا فیصلہ کیا, تخلیق فرشتوں کی بھی ہوئی ہے, تخلیق جنات کی بھی ہوئی ہے, تخلیق انسانوں کی بھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, کلام فرمائیں گے, اس میں کیا ہوگا, معنی لفظ کا جامع پہن لیتے ہیں. یعنی یہاں ایک شخصیت ہے انسان کی, ایک شخصیت ہے فرشتے کی, ایک شخصیت ہے جن کی. اس نے ایک قالب اختیار کر لیا. یہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور کیچڑ کے آمیزے سے انسان کی تخلیق کی ابتدا کر دی.
ٹھیک ہے,
یعنی جس طریقے سے اب ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, اس میں سبزیاں بھی ہوتی ہیں, گوشت بھی ہوتا ہے, دال بھی ہوتی ہے, اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم وہ کھا لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک فیکٹری ہے جس میں ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک نطفہ وجود میں آ جاتا ہے, ایک عورت میں ایک بیضہ وجود میں آ جاتا ہے, پھر ان کے ملاپ سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے. تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ زمین کے پیٹ میں کیا ہے. اس میں کیا چیز تیار ہوئی؟ اس میں قالب تیار ہوا ہے جس کو آپ جسم کہتے ہیں. اب اس میں جو اصل شخصیت آنی ہے, جس کو انسان کی شخصیت کہتے ہیں, جن کی شخصیت کہتے ہیں, یا فرشتے کی شخصیت کہتے ہیں, وہ خدا کی طرف سے صادر ہونی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ جو مادی حقائق ہیں, آگ سے آپ کہیں گے نا جنات پیدا کیے گئے, تو وہ بھی اصل میں ان کا قالب تیار ہوا ہے اس سے, یا انسان کو پانی سے یا کیچڑ سے تیار بنایا گیا ہے, تو وہ بھی قالب تیار ہوا ہے, آپ کا جسم تیار
جسے ہم حیوانی
یا فرشتوں کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ روشنی سے, تو ظاہر ہے کہ وہ مادے کی ایک قسم ہے جس سے ان کا قالب تیار ہوا ہے. ان کی جو اصل حقیقت ہے, یا میری جو اصل حقیقت ہے, یا ایک جن کی اصل حقیقت ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہونے والا امر ہے. قرآن مجید جو ہے اس کو امر سے تعبیر کرتا ہے, اس کی اس کے سوا کوئی اور تعبیر ہو نہیں سکتی. تو خدا کا امر ہے, خدا نے ایک فیصلہ کیا, اس نے ارادہ کیا کہ یہ چیز ہو, اور اس کے بعد اس نے اس کا امر صادر کیا. اس امر کے صدور کی کیفیت کیا ہے خدا سے؟ وہ بالکل ایسے ہی ہے سمجھانے کے لیے جیسے آپ کوئی پھونک دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات آپ کسی کو کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے پھونک دیتے ہیں, یا مثلا حدیث میں آتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کے پھونک دیتے تھے.
ٹھیک
ہے, آپ نے ہوئی نا
جی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ پھونکنا یہ در حقیقت ایک روحانی انتقال کا عمل ہے جو ہوتا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہیں سے آیا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لطیف چیز جس کو انسانی شخصیت کہتے ہیں, جب انسان کا قالب تیار ہو گیا تو وہ ہم نے پھونک دی. اب یہ خدا کا پھونکنا یہ امور متشابہات میں سے ہے, یعنی جو قریب ترین چیز ہو سکتی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے وہ لفظ استعمال کر لیا گیا ہے. امور متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اہلیت تو نہیں رکھتے کہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھ سکیں. یعنی ہمارا علم کیا ہے, اس کے کچھ حدود ہیں.
ٹھیک ہے,
ہم اصل میں صرف انہی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کے نظائر ہمارے پاس موجود ہوں. ہمارے علم کی یہ حد ہے, ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو ہم یہی کر سکتے ہیں. اس سے ہم استنباط کر لیتے ہیں, محسوس سے غیر محسوس تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کے نظائر موجود ہوں, ورنہ ہم کسی چیز کو گرفت میں نہیں لے سکتے. اچھا, پھر یہ کہ جب گرفت میں لے بھی لیں گے تو اس کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے الفاظ چاہیے ہوں گے. الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ الفاظ یا تو اس طرح بنیں گے کہ شے وجود میں آ جائے گی تو لفظ وجود میں آئے گا, اور یا تصور موجود ہوگا تو وجود میں آئے گی. تو الفاظ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو دوسرے تک پہنچا سکیں. تو ان چیزوں کو بیان کرنے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی چیزوں میں سے جو قریب ترین چیز ہو سکتی ہے اس سے تشبیہ دے کے اس کو بیان کر دیں.
صحیح,
میں نے اس کی کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ اگر آج سے 2-3 صدی پہلے کوئی آدمی یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بجلی کے کنکوں میں ایجاد ہو جائیں گے, تو اس وقت بجلی کیا ہوتی ہے
تو پتہ ہی نہیں.
تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ ایسے چراغ جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا, جن کو دیا سلائی نہیں دکھانی پڑے گی. یہ ہو سکتا ہے نا؟
بالکل.
اس طرح کی تعبیریں ہم کیوں اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کا کوئی مصداق نہیں ہوتا, اس کے لیے الفاظ بھی نہیں ہوتے, تو ہم تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. تشبیہ اور استعارہ بھی کیوں وجود میں آیا ہے؟ یعنی کوئی چیز اتنی لطیف ہو گئی ہے کہ اس کی مثال کے طور پر خوبصورتی کو، اس کی بدصورتی کو، اس کی کراہت کو بیان کرنے کے لیے اس وہاں الفاظ موجود نہیں ہیں، تو ہم کہیں سے الفاظ کو مستعار لیتے ہیں. تشبیہ بھی یہی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ نے لبوں کی نزاکت کو بیان کرنا ہے، یا حسن کو بیان کرنا ہے، یا خوبی کو بیان کرنا ہے، یا رنگ کو بیان کرنا ہے، تو اس کو آپ سادگی سے اگر بیان کر دیتے ہیں تو جو چیز وہ لطیف احساس جو ان لبوں کو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے وہ منتقل نہیں ہوتا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ پھول کی طرف جاتے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی. تو یہاں آپ نے ایک تشبیہ یعنی ایک چیز کو لیا اور پھر مجھ تک وہ بات، وہ لطیف احساس پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ وہ کیا چیز ہے جس کو میں منتقل کرتا ہوں، وہ تو ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ بتا دیا کہ اس کے منتقل ہونے کا عمل بالکل کم و بیش ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح تم کوئی چیز پھونک دیتے ہو.
ٹھیک، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ جانیں گے کہ اگر یہ لطیف سا احساس ہے جو منتقل کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک اشارہ یہ ملتا ہے قرآن مجید سے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے اور جس کا حکم نہیں ہوتا اس پہ لوٹا دی جاتی ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، ہم جب سو جاتے ہیں تو روح جو ہے وہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جس کا حکم ہو چکا ہوتا ہے اس کی روک لی جاتی ہے، اس کے لیے روک لی جاتی ہے ورنہ لوٹا دی جاتی ہے. پھر اس کی کیا حقیقت ہے؟
نہیں، اس کے لیے قرآن نے روح کا لفظ نہیں استعمال کیا، کہیں بھی نہیں کیا، اس کے نفس کا لفظ استعمال کیا. یعنی ہمارے اندر جو شخصیت ہے اس کی حقیقت کیا تھی اس کو روح سے تعبیر کیا ہے. وہ جب ہمارے اندر آ گئی تو اب وہ نفس ہے، ہماری شخصیت ہے. تو قرآن اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی وہ شخصیت اندر بھی ایک غیر مرئی قالب، ایک انویزیبل قالب اختیار کر چکی ہے.
تو گویا نفس اور روح میں فرق ہے.
روح تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے صدور کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جب وہ بات صادر ہوئی تو وہ ایک لطیف پھونک کی صورت میں تھی.
ٹھیک ہے،
اس کو بیان کیا جاتا ہے. وہ ہمارے اندر آ کے ایک شخصیت کی شکل اختیار کر گئی، اب اس کے لیے نفس کا لفظ ہے. اور یہ نفس کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ ہمارے جسم میں پایا جاتا ہے. تو یہ اس کا قالب ہے، یہ اس کا لباس ہے، یہ اس کا جامہ ہے. اور پھر نفس اور اس قالب کے ساتھ مل کے وہ چیز ہے جس کو آپ انسان کہتے ہیں.
ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کے لیے جو ہے وہ حمزاد کا لفظ بولا جاتا ہے، یا قرآن میں اگر دیکھا جائے تو قرین کا لفظ ایک آتا ہے. یہ کیا چیز ہے، یہ تیسری جو ٹرمینالوجی
قرآن میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جس وقت انسان برا ارادہ کرتا ہے، برائی کے راستے پر چل نکلتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب وہ برائی پر اصرار کرتا ہے تو نقیز لہو شیطانا فہو لہ کریم. پھر ہم کسی شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی کسی شیطان کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ اب اس پر اپنا تسلط قائم کر کے رہے. یہ شیاطین جن ہوں گے، ظاہر ہے کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا. پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ ساتھی کیا کرتا ہے بن کے؟ یہ اصل میں یہ کرتا ہے کہ آپ جس وقت برے ارادے کرتے ہیں تو آپ کے برے ارادوں میں اپنی ترغیب بھی شامل کر دیتا ہے. یہ آپ کو بلاتا ہے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے نا کہ شیطان کیا کرتا ہے، یامرکم بالفحشاء والمنکر، آپ کو بری چیزوں کی طرف بلاتا ہے، بھی ترغیب بھی دیتا ہے، بہت اچھا وائز ہے، واز کرتا ہے، دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، چاہتا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں، اس کے پیروں ہوں، اور اس نے چیلنج بھی دے رکھا ہوا ہے. تو جو ابلیس نے اپنا ایک جہاد شروع کر رکھا ہے انسان کے خلاف، اس کے کارندوں میں سے کسی کارندے سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اسے مسلط ہو جائیں. اس کے بالکل برخلاف صورتحال بھی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم جب دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کرامن کاتبین، یعنی خدا کے لکھنے والے بھی لگے ہوئے ہیں. یہ بتاتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں کہ جو ہمیں ہانک کر لے جائیں گے اور ہمارا اعمال نامہ بھی پیش کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ ہم خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اچھے راستے پر چلتے ہیں، اور شیطان کی ترغیبات اسے بار بار گریز کرتے ہیں، اپنے آپ کو محکم رکھتے ہیں صراط مستقیم پر. تو ایک وقت آتا ہے کہ فرشتوں کی سکینت ہم کو حاضر ہو جاتی.
تو یہ جو ہے، جو قرین کا آپ نے ابھی فرمایا، یہ کیا ہر ایک کے ساتھ پیدائش کے وقت سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے آزمائش کے طور پر، یا کوئی خاص اس میں ایسا نہیں کہ جب وہ برائی کی طرف جائے گا تو قرین اس کے ساتھ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟
قرآن نے بتا دیا، من یشون ذکر الرحمان، جو خدا کی یاد دہانی سے گریز کرتا ہے،
گریز کرتا
اس کے اوپر شیطان مسلط کیے جاتے ہیں.
اچھا،
کوئی شیطان آپ کے ساتھ لگا نہیں دیا گیا. یعنی ایک ابلیس اور اس کی ضروریت کا اپنا کام تو جاری ہے،
ٹھیک ہے،
اور وہ ہر انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن یہ کام خدا نے نہیں کیا. خدا جو کام کرتا ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ جس وقت آپ نے خدا کی یاد دہانی سے گریز کا فیصلہ کر لیا، آپ اصرار پر کھڑے ہو گئے، اب سزا کے طور پر کسی شیطان کو آپ پر مسلط
ہونے کا موقع دے دیا جاتا ہے.
جاوید صاحب ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے یا ایک اس طرح قرین ہوتا ہے, اور پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی, تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن میں نے اسے مسلم کر لیا ہے. اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟
اس میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک تو ہمارے اندر نفس کی ترغیبات ہیں, یعنی ہم چونکہ خواہشات رکھتے ہیں اور خواہشات کے اسیر ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات وہ خواہشات ہم پر غیر معمولی غلبہ پا لیتی ہیں, تو ایک تو وہ شیطان ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. اس کو بیان کیا قرآن نے فالح مہا فجورا و تقواہ. پھر شیاطین جن بھی موجود ہیں اور ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. ایک ہے اس کا مسلط ہو جانا, ایک ہے اس کا پیچھے لگا ہونا. تو پیچھے تو وہ لگے ہوئے ہیں نا, یعنی وہ انسانوں میں سے بھی لگے ہوئے ہیں, وہ جنات میں سے بھی لگے ہوئے ہیں. اب جو پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ ہر انسان کے پیچھے اپنی طاقت لے کے آتے ہیں.
ٹھیک
ہے, رسالت میں آپ نے فرمایا کہ یہ حملہور ہوتے ہیں ہر شخص کے اوپر, مجھ پر بھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا. یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے. مطلب یہ کہ جب میں نے اس کی ترغیب کو قبول نہیں کیا, جب میں نے اس کی آواز پر لبیک نہیں کہی, تو اس کے نتیجے میں اب اس نے بھی یہ کام کرنا بند کر دیا. اگر مایوس ہو کے کبھی تو آدمی ہتھیار ڈال ہی دیتا ہے, تو اس کو بیان کر دیا. آپ نے بڑا خوبصورت اسلوب ہے اس بات کو بیان کرنے کا.
اچھا, یہ جو روح کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی جیسے سورہ قدر ہے اس میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ کا لفظ آیا ہے, اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا.
وہی چیز جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو حقیقی شخصیت ہے انسان کی یا فرشتوں کی یا جنات کی, وہ نفخ کے روح ہی سے منتقل ہوتی ہے. تو جب اس حقیقی شخصیت میں قالب کا دخل نہیں ہوگا تو اسے روح ہی کہا جائے گا. لیکن جس وقت قالب کا دخل ہوتا ہے, یعنی جو مادی چیز آپ کو ساتھ دینی ہے, جب اس کا دخل شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسرے الفاظ آ جاتے ہیں. تو جبریل امین کو بھی یا فرشتوں کو بھی اس لیے روح کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل خالص اسی شکل میں
خالص,
یعنی ان کے اوپر کسی قالب کی آلائش نہیں آئی.
صحیح,
کوئی جسم ایسا نہیں ہے جو مادے سے تیار کر کے ان کو دے دیا گیا ہو, تو وہ روح ہے, مقدس روح ہے.
ٹھیک ہے,
یہ بات ان کے لیے کہی گئی. سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ ماں کا پیٹ تو ان کو ملا, لیکن یہ کہ باپ کا لطفہ نہیں ملا
ذاتی طور پر.
اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ جو وہ اصل شخصیت ہے, وہ دینی ہے نا, تو اس اصل شخصیت کو ودیت کیا ہے اسی طریقے سے جیسے وہ ابتدان ودیت کی گئی تھی. تو اس وجہ سے ان کو کلمۃ من اللہ کہا جاتا ہے. اچھا, اب یہ کلمۃ من اللہ یعنی خدا کی طرف سے کلمہ, ایک لفظ صادر ہوا ہے, وہ نفخ کی صورت میں آیا ہے. یعنی قرآن نے ایک جگہ کہا کلمۃ من اللہ, دوسری جگہ یہ کہا کہ ہم نے مریم کو نفخ کر دیا. تو دونوں الفاظ سے مل کے یہ بات معلوم ہوا کہ صدور کا جو عمل ہے خدا سے وہ ایک کلمے کی صورت میں ہوا ہے, امر رب کی صورت میں ہوا ہے. ایک بات کہی گئی ہے, بات ایک حقیقت کا جامع پہننے کے بعد ایک شخصیت بن گئی ہے.
ٹھیک,
اور وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی شخصیت ہے. تو اس وجہ سے ان کو بھی روح اللہ کہہ لیا جاتا ہے.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور ناظرین بریک کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح بھٹکتی رہتی ہے, وہ اپنے گھر پہ بھی آتی ہے اور مختلف مشاہدے کرتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, ایک یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے, ان میں سے بعض کی روح بھٹکتی رہتی ہے, وہ اپنے گھر والوں کے پاس بھی آتے ہیں, ان کے مشاہدہ بھی کرتے ہیں, ان کے حالات بھی دیکھتے ہیں, اس کی کہاں تک حقیقت ہے؟
یہ محض وہم ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ جنات ہے جو کھیلتے رہتے ہیں.
اچھا, کبھی کبھار آپ کو نظر آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے؟
جنات ہی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے, شیاطین جن بھی ہیں اور ان میں نیکوکار بھی ہیں. تو جب آپ کے اندر اشتغال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک تعلق ادھر بھی وجود میں آ جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کی تصویر کھینچی ہے سورہ جن میں کہ انسانوں کے اور ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ تعلق عامل حضرات بھی پیدا کر لیتے ہیں.
اچھا,
اور بعض اوقات آپ کے اوپر ایسا نفسیاتی اثر ڈال دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کو اس طرح محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جنات آپ کو کھیل تماشے کا موضوع بنا لیتے ہیں. وہ کبھی آپ کا باپ بن کے آ جائیں گے, کبھی آپ کی ماں بن کے آ جائیں گے, کبھی آپ کا استاد بن کے آ جائیں گے, کبھی کوئی بڑا بزرگ بن کے آ جائیں گے. یہ سب کام پھر وہ کرتے رہتے ہیں, اور ان کو غلطی سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آبا اجداد کی روح ہیں جو بٹ رہی ہیں.
تو یہ جیسے کہ ایک دیگر مذاہب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح جو ہے اس کو نجات دلائی جائے تو اس کے لیے پتا چلتا ہے کہ جی بھٹک رہی ہے روح, اس کو اس کے لیے جب وہ اپنے مذہبی کتابوں سے اور مذہبی رسومات سے کوئی چیز ادا کرتے ہیں تو وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ کیسے, اگر جنات ہیں اور وہ شرارت کر رہے ہیں وہ اپنی مذہبی رسومات کرتے ہیں تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے.
جنات بھی خدا کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے، اور آپ کے ہم بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یا اسی طرح مثال کے طور پر کچھ جانور آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو آپ اس کی تدبیریں کرتے ہیں نا. وہ تدبیریں دنیا میں عالم عارف سب کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں، علاج ڈھونڈتے ہیں. تو جنات ایک مخلوق ہیں، اگر وہ کسی موقع کے اوپر تعدی کریں گے، اپنے حدود سے تجاوز کریں گے، تو دنیا میں ایسے علوم و فنون موجود ہیں جن کے ذریعے سے ان کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے ہمیشہ سے رہے. اس وجہ سے وہ علوم و فنون استعمال ہوتے ہیں، اور چونکہ ان علوم و فنون کے ماہرین اپنے علوم و فنون کی حقیقت نہیں بتانا چاہتے، یعنی جیسے ایک سائنسدان آپ کو بتا دیتا نا کہ یہ چیز ایسے کام کرتی، کہنے کو تو یہ بھی ایک غیر معمولی معجزہ. آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں کیا ہوا ہے، ایک گاڑی یہاں سے بھیجی گئی، مریخ پر جا کر اس نے ڈیرے ڈال دیے.
بالکل ٹھیک ہے،
وہ تصویریں وہاں سے بھیجتی آپ کو دکھائی جا رہی، اس کو یہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کی رفتار یہاں سے کنٹرول کی جا رہی ہے، اس کے لیے علاقے یہاں سے متعین کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ اس سارے پروسیس کو جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے، سائنسی طور پر اس کی نوعیت آپ پر واضح کر دی گئی ہے، تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی. یہ جو اس نوعیت کے علوم ہیں جن کو میں نفسی علوم کہتا ہوں، ان کے ماہرین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس پر کوئی مذہبی پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ تو اصل میں اپنی مذہبی کتاب کے الفاظ پڑھے ہیں، جبکہ اس کے اندر وہ علم ہوتا ہے جس علم پر یہ پردہ ڈال کر، کیونکہ چھپانا ہے نا اپنے علم کو انہوں نے، تو اس علم پر پردہ ڈال کے وہ اس کے ذریعے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے علوم دنیا کے اندر ہمیشہ موجود رہے. لیکن علوم کی دو قسمیں، ایک علوم وہ ہے جو مادے کے قوانین کا مطالعہ کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کی مثال موجودہ زمانے کی سائنس
ٹھیک.
یعنی اس میں کیا کیا گیا، آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں آپ کسی دو صدی تین صدی پہلے کے آدمی کو اٹھائیں تو لیزر کیا ہوتے ہیں، شعائیں کیا ہوتی ہیں، یہ دیکھیے ہم باہر سے ایک شعا بھیجیں گے اور وہ آپ کے جسم کے اندر جا کے پتھری کو توڑ دے گی، ہم ایک شعا بھیجیں گے اور وہ جا کر آپ کی آنکھ کی مرمت کر دے گی. باور کر سکتا تھا وہ آدمی؟ تو کیا ہوا ہے، وہ قوانین دریافت کر لیے گئے ہیں جو اس مادی دنیا کے اندر کار فرما ہے، ان قوانین سے آپ نے ایجادات کر لی ہیں، وہ آپ کی گرفت میں آ گئے ہیں، اس سے آپ حیرت انگیز کمالات دکھا رہے ہیں. یعنی ہم اصل میں عادی ہو جاتے ہیں نا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن کیا چیز ہے، یہ ریڈیو کیا چیز ہے، یہ ٹیلی فون کیا چیز ہے، یہ موبائل کیا چیز ہے، یہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے، آپ حیران نہیں ہوتے ان کو دیکھنے کے بعد کیا چیز ہے. یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ریت کے ایک ذرے میں سلیکون ہے نا، اس کے اندر کیا کچھ بند کر دیا گیا ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کو یہ میسر آتا ہے، یہ مادی علوم کی تحقیق ہے. تو قدیم زمانے میں جو نفس ہے آپ کے اندر، اس کے بھی کچھ علوم ہیں، اس کی بھی کچھ صلاحیتیں، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں، وہ دریافت کر لیے گئے تھے. چنانچہ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص تھا، اللہ جی اندہ علم من الکتاب، اس کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم تھا، وہ ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں اٹھا کر لے آیا. آپ ابھی مادی علوم میں اس پہ غور کر رہے ہیں کہ چیز اٹھا کے لائی جا سکتی ہے یا نہیں، آواز آپ اٹھا کے لے آئے ہیں، شبیہ آپ اٹھا کے لے آئے ہیں. یعنی صدر اوباما اگر وہاں تقریر کر رہے ہیں تو ہم چند منٹ کے اندر، چند سیکنڈ میں یہاں سن سکتے ہیں، شاید سات آٹھ سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے یہاں تصویر سمیت، یعنی ہم پوری موومنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اٹھا لیا نا آپ نے، تو وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ چشم زدن میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکیں گے، اس کے جھپکنے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا کے رکھ دوں گا. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم تھا، وہ کوئی جن نہیں تھا، جن نے تو یہ کہا تھا کہ تخت کو میں لے آؤں گا لیکن آپ کے دربار کے برخاست ہونے تک کا وقت چاہیے. یعنی اس کی بھی بتا دیا ہے کہ علم کی قوت کتنی ہے اور جن کی قوت کتنی ہے. تو علم کی قوت اتنی تھی کہ وہ جن کے مقابلے پلک جھپکنے میں تخت اٹھا کے لے آیا.
اچھا جاوید صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے خواب میں جو ہے وہ کوئی ایسا آدمی آیا جو فوت ہو چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میری قبر میں جو ہے فلاں مسئلہ یا قبر ٹوٹ گئی، اور جب جا کے دیکھا جاتا ہے تو واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب جنات جو ہے وہ اس حد تک تو نہیں کر سکتے ہوں گے، یہ پھر کس طرح سے، یہ روح کا تعلق کہیں نہ کہیں ہے، لنک کرتا ہے؟
کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے بات یہ کہ خواب اپنی جگہ ایک موضوع ہے، خواب کے کئی پہلو ہیں. حضرت یوسف کا جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے آپ نے زیادہ کھا لیا ہو تو معدے پر بوجھ پڑ گیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اپنے خیالات و افکار جو ہے ممثل ہو کر آپ کے سامنے آ گئے. آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ اگر کسی خیال کی گرفت میں ہیں پوری قوت کے ساتھ، تو وہ خیال تمثیلات کی صورت اختیار کر کے خواب بن جاتا ہے. بارہ ایسا تجربہ ہوتا ہے. آپ کے اندر بعض خواہشات ہیں جو دبی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ممثل ہو کے اپنا کھیل شروع کر دیتی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک بازیگاہ بن گئی ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بے شمار عوامل ہیں جو خواب کا باعث بنتے ہیں. اس میں آپ کا جو درون ہے، یعنی آپ کی جو اندر شخصیت موجود ہے، وہ بے شمار چیزوں کو پیش کرتی رہتی ہے، آپ کے لاشعور کی چیزیں، آپ کے تحت الشعور کی چیزیں، آپ کے مستقبل کے حوادث، آپ کے جسم پر گزرنے والی کیفیتیں، یعنی آپ بعض اوقات اپنے جسم کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ کے سو جاتے ہیں، یہ بوجھ ممثل ہو کے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جانور آپ کے اوپر کودنے لگ گئے ہیں۔ تو آپ خوابوں کا مطالعہ کریں، فرائیڈ نے اور بعض دوسرے ماہرین نفسیات نے جو خوابوں کے اوپر کام کیا ہے تو اس میں بے شمار پہلو سامنے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک میڈیم ہے نا، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کو ایک چیز دکھائی جا سکتی ہے، تو اسی میڈیم کو شیاطین بھی استعمال کر لیتے ہیں، یعنی وہ بھی آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میڈیم میں مداخلت کر کے استعمال کر لیتے ہیں، اسی کو خدا بھی استعمال کرتا ہے اور خدا کے فرشتے بھی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ استعمال کرتے ہیں تو حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور وہ خواب ایک حقیقت تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، خدا نے دکھایا، اسی طریقے سے آپ بادشاہ کے خواب کو دیکھیے، اس میں بھی ایک رہنمائی دی گئی، تو یہ سارے اس پہ عوامل ہوتے ہیں، اس کا بھی روح سے کوئی تعلق نہیں،
کوئی تعلق نہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ بہت سارے افراد اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی میں یہاں پر موجود ہوں لیکن روحانی طور پر میں کہیں اور ہوں اور وہاں پر میں نماز بھی ادا کر رہا ہوں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ روحانیت کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، روحانیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں اس وقت یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں مگر میں روحانی طور پر کہیں اور ہوں، کہیں اور میں نماز ادا کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، اس کو کس نظر سے دیکھیں گے آپ؟
میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کرتا، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن چند بنیادی حقائق آپ سمجھ لیجیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ اس طرح مادہ ہے اس کے اندر کار فرما قوانین کو آپ نے دریافت کیا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ بہت سی چیزیں ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے اور محیر و نقول چیزیں،
بالکل ٹھیک ہے۔
علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا کہ میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، یہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے، یعنی کوئی تصور کر سکے؟ مجھے یاد ہے میرے بچپن کا معاملہ، یہ ابھی سے 40-50 سال پہلے کی بات ہے، کہ جب ایک خط لکھا جاتا تھا کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے سے اور پھر انتظار ہوتا تھا کب پہنچے گا کب آئے گا، کوئی آدمی مر جاتا تھا تو ایک تار آتا تھا، یا آپ اسی دور میں کھڑے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کس حد تک آپ قریب ہو چکے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے، تو یہ آپ کو حیرت نہیں ہوتی یہ سب کچھ دیکھ کے؟ کیا کچھ ہے جو مادی علوم سے آپ کے سامنے آ گیا ہے؟ بالکل اسی طرح کا معاملہ نفسی علوم کا ہے۔ اصل میں جو مادی علوم کے ماہرین ہیں وہ اس میدان میں اترے ہی نہیں ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اس میں کیا قوانین ہیں، اترنے کا طریقہ کیا یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے، تو جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں۔ اچھا، اب میں ماہرین سے پہلے بھی ایک بات عرض کر دوں، ہر آدمی سائنسدان نہیں بن سکتا، ہر آدمی شاعر نہیں بن سکتا، ہر آدمی ادیب نہیں بن سکتا، کچھ خصوصی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر بڑی غیر معمولی جسمانی صلاحیت ہوتی ہے، میں نے محمد علی قلعے کو دیکھا بہت قریب سے، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک تراشا ہوا جسم ہے، جس جسم سے ہم واقف نہیں ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا رستم، سہراب، ہرکلیس۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ذہنی لحاظ سے عبقری ہوتے ہیں، جینیس۔ اب آئنسٹائن جو ہے وہ ہر سائنس کا استاد آئنسٹائن نہیں ہو جاتا،
ٹھیک ہے،
اور ہر آدمی جو تک بندی کر لے کافی ردیف سیدھا کر لے وہ غالب اقبال اور میر نہیں بن جاتا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس طرح کے لوگوں کو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر نفسی صلاحیتیں غیر معمولی ہوتی ہیں۔ آپ اگر ریکارڈ کی کتابیں پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو دیوار کے پار دیکھ لیتے ہیں، یعنی ان کو نظر آ جاتا ہے کہ
نظر آ جاتا ہے،
وہ آپ کی آواز بہت فاصلے سن لیتے ہیں۔ تو پیدائشی طور پر بعض لوگوں کے یہاں نفسی صلاحیتیں غیر معمولی ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں، بلی کے کان آپ سے بہت تیز ہیں، آنکھیں آپ سے بہت تیز ہے نا، یہ بات
ٹھیک ہے۔
تو اگر یہ مادی مخلوقات میں یہ فرق ہو سکتا ہے تو خود انسانوں کے مابین بھی فرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایک غیر معمولی ذہانت کا شاعر اور ادیب آپ کو حیرت میں ڈال سکتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہی الفاظ میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس ہے، لیکن وہ الفاظ جب مومن کی زبان پر آتے ہیں، امیر کی زبان پر آتے ہیں، تو انہیں الفاظ سے ایک پرشا کرایا شعر صادر ہو جاتا ہے، حیرت ہوتی ہے نا آپ کو۔ تو اسی طریقے سے نفسی بعض اوقات صلاحیتوں کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اب جس طریقے سے ایک آدمی پیدائشی طور پر شعر کا ذوق لے کے پیدا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ علم اور فن سیکھتا ہے، عروج کا علم حاصل کرتا ہے، زبان کا علم حاصل کرتا ہے، بہت سی شاعری پڑھتا ہے، تو وہ پالش کر لیتا ہے اپنی صلاحیت کو۔ آئنسٹائن نے بھی کسی کمرے میں بیٹھ کر زندگی بسر نہیں کی تھی، بلکہ اس نے علوم فنون پڑھے، اور وہ جو اس کو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوئی، اور پھر آپ کے سامنے سائنس کے بعد معجزات آئے۔ بالکل یہی صورت یہاں بھی ہوتی ہے کہ پھر وہ نفسی علوم حاصل کر لیتے ہیں، اب شخصیت بھی موجود تھی، نفسی علوم بھی حاصل کر لیے، دو عادشہ ہو گیا معاملہ۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور پائے جاتے ہیں, اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بعض اوقات آپ کسی دیہاتی کے پاس جائیں نا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے, یہ ممکن ہی نہیں. وہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ابھی وہ اس دنیا سے آشنا نہیں. آپ کسی مادی علوم کے ماہر سائنسدان کے پاس جائیں, مثال کے طور پر پرویز بھوت بھائی صاحب کے پاس آپ بیٹھ جائیں, تو ہو سکتا ہے مذاق اڑا دیں ان چیزوں کا. یہ ان کے دائرے کی چیز نہیں ہے. یہ بھی علوم و فنون کی ایک دنیا ہے, اور اس علوم و فنون کی دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے, اس کا اندازہ کرنا چاہیے. اس علوم و فنون کی دنیا میں بہت سے غیر معمولی کام کیے جا سکتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی ہے قرآن مجید میں کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لایا تھا.
ٹھیک ہے, تو غیر معمولی کام ہو سکتے ہیں.
یعنی ہزاروں میل کے فاصلے سے اس نے چشم زدن میں لا کے تخت سامنے رکھ دی.
یعنی اس کا امکان ہو سکتا ہے, اس پر ہم ظاہر ہے چونکہ
آپ اس کے اوپر آپ دیکھیں نا, آپ کے سائنسدان کو یا مادی علوم کے ماہر کو یہ بات بتایا ہوگا کہ مذہبی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آج سے 300 سال پہلے کے آدمی کو اٹھا کے کہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میں صدر اوباما کی تقریر سن رہا ہوں 10,000 میل کے فاصلے سے, وہ بھی آپ کا ایسے مذاق
اڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ پھر جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو روح آخر کہاں جاتی ہے, عالم ارواح کا کانسیپٹ کیا ہے, عالم برزخ کا کانسیپٹ کیا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, آپ نے فرمایا کہ روح جو ہے, جو آپ کی ابھی تک جو ڈسکشن رہی ہے اس میں جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ روح جو ہے ایک شخص کی جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے روح کے واپسی کا تو کوئی امکان نہیں ہے, تو پھر یہ روح آخر کہاں جاتی ہے؟ ہم عالم ارواح کا ایک لفظ سنتے ہیں, عالم برزخ سنتے ہیں, یہ ان کی تعبیریں کیا ہیں؟
میں نے اس میں ایک اور بات بھی عرض کی تھی کہ روح اصل میں اس اصل حقیقت کے صادر ہونے کے لیے تعبیر ہے. وہ نفس کی صورت اختیار کر لیتی ہے, یعنی نفس اب ایک پوری شخصیت ہے, ایک غیر مرئی اس کو وجود دے دیا گیا ہے. تو قرآن مجید پھر کیا کرتا ہے, وہ اس ابتدائی عمل کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے نفخت تو فیہ من روحی.
بالکل,
وہ اس کو سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں کرتا ہے تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے. وہ جب اپنی خالص شکل میں ہوتی ہے تو وہ جبریل امین کو روح کہتا ہے. وہ جب خدا کے کلمے کو لے کے صادر ہوتی ہے تو کلمہ کیا ہے, یعنی خدا کی طرف سے جو بات صادر ہوئی ہے اس نے لفظ کا جامع اوڑھ لیا ہے, تو اس میں وہی کو بھی روح کہتا ہے, وہ اس کی اصل حقیقت ہے. وہ جب نفس کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ یہ تعبیر چھوڑ دیتا ہے, پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ اب نفس ہے جس کے اندر فالحما فجورہ و تقویٰ الہام کیا گیا ہے. پھر وہ آپ کا نفس سے جو خواب دیکھتا ہے, پھر وہ نفس سے جو خدا کی رہنمائی کو وصول کرتا ہے, اور پھر وہ نفس ہی ہے جو موت کے وقت نکال لیا جاتا ہے. یعنی وہ پوری شخصیت ہے جو نکال لی جاتی ہے, وہ خدا کے فرشتوں کی تحویل میں چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کہاں رکھتے ہیں, کہاں آئے گی وہ, اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے, جگہ نہیں بتائے گی. علیین
سجین,
یعنی نیکوکاروں کی روحیں جو ہیں وہ جس جگہ پر رکھی جاتی ہیں اس کے لیے ایک لفظ قرآن نے اختیار کیا, اور بدکاروں کی روحیں جہاں رکھی جاتی ہیں اس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا. وہ اب کہاں ہے, کون سی جگہ ہے, اس کی کوئی اطلاع ہم کو نہیں.
لیکن جاوید صاحب, علیین اور سجین تو ایک طرح کا وہ ہے نا, ایک دفتر, ایک رجسٹر ہے, یا وہ کوئی جگہ ہے جہاں پر رکھی جاتی
ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ وہ ایک رجسٹر ہے جس کے اندر نامہ اعمال ہے, ریکارڈ ہے, اس کے پس منظر میں انسانی نفوس موجود ہے جن کا ریکارڈ وہاں رکھا گیا ہے. تو یہ تعبیریں تو قرآن نے اختیار کی ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں لے جائی جاتی ہے. اتنا بتا دیا ہے کہ وہ محفوظ طور پر فرشتوں کی تحویل میں دے دی جاتی ہے, یعنی جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں انسان کو موت دینے کے لیے, ملک الموت کا لفظ استعمال کیا نا, جو موت کے فرشتے ہیں وہ اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں, اور تحویل میں لے کے اس کو جس جگہ پہ جا کے رکھنا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں.
عالم ارواح کا بھی ایک ذرا وضاحت کر دیجیے گا, اس کے بارے میں یہ کیا چیز ہے عالم ارواح؟
آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس جگہ پر یہ روحیں رکھی گئی ہیں یا نفوس رکھے گئے ہیں تو اس کو آپ عالم ارواح کہہ سکتے ہیں.
یہ جو وعدہ الست جو ہم جس کا آپ ذکر کرتے ہیں, یہ جسمانی وجود سے پہلے ساری ارواح جمع ہوئی ہوئی.
قرآن مجید ایسے ہی کہتا ہے کہ یہ دو مرتبہ یہ عمل ہوتا ہے نا, یعنی ایک کیفیت وہ تھی کہ جب ہمیں جسم نہیں دیا گیا تھا لیکن انسانی شخصیتیں وجود میں آ چکی تھی تو اس میں وہ واقعہ الست ہوا. اسی طریقے سے پھر جسم دے کے دنیا میں بھیج دیا گیا, اب پھر وہی واقعہ ہوا, یعنی جسم دیا گیا تھا اس وقت موجود نہیں تھا, جب ہماری موت واقع ہوئی تو پھر جسم کو الگ کر کے وہ اصل شخصیت پھر اسی طرح, تو غیر ممکن ہے کہ جس جگہ وہ پہلے رکھی گئی تھی وہیں پہنچا دی جاتی.
جاوید صاحب, آپ نے روح کے بارے میں جس طرح فرمایا کہ جب روح اس جسم میں ایک حکم کی صورت میں, کلمے کی صورت میں داخل ہو جاتی تو پرسنالٹی وجود میں آتی جس کو آپ نے نفس سے تعبیر کیا, تو کیا آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ جو جانور ہیں, حیوانات جو ہیں, ان میں روح نہیں ہوتی, ان میں جان تو ہوتی ہے بٹ روح نہیں ہوتی, یہ بات درست ہے؟
ایسا ہی ہے, یعنی ان کے اندر گویا زندگی ہوتی ہے, جان ہوتی ہے, جان اور چیز ہے,
جان اور
جی. یہی وجہ ہے کہ یہ خاص انسان کے بارے میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دیا تو پھر اس کے اندر سمع و بصر کی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں, بصیرت پیدا ہو گئی, اس کے اندر شعور پیدا ہو گیا, اس کے اندر علم آ گیا, یہ چیزیں آئی ہیں. ان کے یہاں یہ جان ہوتی ہے. چنانچہ انسان جب ماں کے پیٹ میں وجود پذیر ہوتا ہے تو اس میں بھی دیکھیے حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 120 دن میں وہ زندگی ہوتی ہے, حیوانی وجود مکمل ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ ظاہر کی آنکھ سے دیکھیں تو وہ ایک زندہ وجود ہوتا ہے,
بایولوجیکل لائف ہوتی ہے,
لائف ہوتی ہے. لیکن یہ کہ وہ اصل شخصیت فرمایا کہ اس کے بعد دی جاتی ہے. اچھا, یہی معاملہ انسان کی ابتدائی تخلیق کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ پانی اور مٹی سے اور کیچڑ سے جب زمین کے پیٹ سے انسان پیدا ہوا تو اس موقع پر وہ حیوانی وجود تھا. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اس حیوانی وجود کا ہم نے تصفیہ کیا, یعنی اس کو مختلف مراحل سے گزارا جس کے بعد وہ بالکل نیکسک سے درست ہو گیا. جب وہ درست ہو گیا تو اس کے بعد نفخ روح کر کے اس کو شخصیت دی گئی. تو ایک انسان کے اوپر پورا دور گزرا ہے, قرآن کہتا ہے کہ جو حیوانی وجود, اب وہ 120 دن میں ہوتا ہے, اس وقت ہو سکتا ہے ہزاروں سال تک رہا ہو.
ایک اور کوشچن ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے, اس میں کنفیوژن رہتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس پہ جو عذاب یا ثواب کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ روح کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے جسم کے ساتھ نہیں ہوتی, کیونکہ جسم جو ہے وہ تو مٹی میں مل جاتا ہے, روح ہے جس کو کہ عذاب یا ثواب دیا جاتا ہے.
ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. روح سے مراد وہی نفس ہے, یعنی انسان کی جو اصل شخصیت ہے اصل میں اس وقت بھی جو کچھ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. جسم کچھ نہیں کرتا, جسم تو صرف وہاں تک پہنچا دیتا ہے, یعنی جو علم ہے اس کو بھی پہنچا دیتا ہے, جو مسرت ہے اس کو بھی پہنچا دیتا ہے, یہ تو کیریئر کا کام کرتا ہے. اس موقع اس وقت وہ براہ راست معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
تو جاوید صاحب, جب اگر ہم کہتے ہیں کہ براہ راست معاملہ ہو جانا شروع ہوتا ہے, قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو عذاب دیں گے اور ان کی کھال جب جل جائے گی تو دوسری کھال دیں گے, پھر جل جائے گی تو تیسری, تو اس سے تو اشارہ ملتا ہے کہ جسم ہوتا ہے.
نہیں, یہ تو قیامت کے بعد کا ذکر ہے.
اچھا,
یعنی قیامت سے پہلے جو زندگی ہے وہ اسی نوعیت کی زندگی ہے جیسی ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ملی ہوئی تھی. اس وجہ سے یہ فرمایا ہے کہ بل احیام ولکن لا تشعرون, زندگی تو وہ ہے, وہ لوگ زندہ ہیں, لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے, اس کو سمجھ نہیں سکتے وہ کس طرح کی زندگی ہوتی ہے. قیامت میں ہمیں جسم دیا جائے گا, الان نبدل امثالکم, یعنی بالکل اسی سے ملتا جلتا جسم دیا جائے گا جو ہمیں دیا گیا ہے. پھر ایک مرتبہ اصل شخصیت کا اور جسم کا اتصال ہوگا, پھر اس کے بعد وہ عذاب کی آیات ہیں جو آپ نے بیان کی.
جاوید صاحب, ایک آخری کوشچن میں یہ کروں گا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو 15 شعبان ہے وہ مردوں کی عید ہے, اس میں جو ہے وہ لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں, وزٹ بھی کرتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجئے.
یہ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی بات خدا کی طرف منسوب کر کے کہی جائے گی تو اس کے لیے آپ کے پاس مسترد ترین چیز ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک صرف وہی بات اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کرنی چاہیے جو معیاری لحاظ سے, استناد کے لحاظ سے آخری درجے میں.
تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی روح کی حقیقت سے متعلق, اور بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آئے, اور خود مجھے بہت ساری باتیں اس میں سے پتا چلیں جو میں نہیں جانتا تھا. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.